شام میں جنگ افروزی سب سے پہلے جنگ کی آگ بھڑکانے والوں کو دامنگیر ہوگی، تہران کے خطیب جمعہ کا انتباہ۔ صدر ڈاکٹر حسن روحانی کا مقالہ، بین الاقوامی میدان میں افہام و تفہیم اور تعمیری تعاون کی پالیسی پر تاکید۔ بحرین میں تحریک سول نافرمانی کی اپیل پر عوام کے ملک گیر مظاہرے، آمریت کے خاتمے اور جمہوریت کے قیام کا مطالبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ ناظرین، السلام علیکم، میں علی عباس رضوی خبرنامے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahitv.ir، ہمارا ای میل ایڈریس ہے khabrein@sahitv.ir، اور انٹرنیٹ پر براہ راست ہماری نشریات آپ ان پتوں پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں، urdu.sahitv.ir/ios، urdu.sahitv.ir/android، اور urdu.sahitv.ir/live۔ لیجیے آپ خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ تہران کے خطیب جمعہ نے شام میں جنگ کی آگ بھڑکانے والوں اور ان کے حامیوں کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ شام کے خلاف کسی بھی طرح کی فوجی کارروائی ہر چیز سے پہلے خود جنگ شروع کرنے والوں کے لیے خطرناک اور نقصان دہ ثابت ہوگی۔ تہران کے خطیب جمعہ آیت اللہ احمد جنتی نے نماز کے خطبوں میں شام کے حالات اور اس ملک میں امریکہ اور مغربی ملکوں کے حمایت یافتہ دہشت گرد گروہوں، من جملہ القاعدہ کے ہاتھوں، عام شہریوں کے قتل عام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ شام کے خلاف کوئی بھی فوجی حملہ شام کے عوام اور حکومت کو نقصان پہنچانے سے پہلے خود جنگ شروع کرنے والوں کے دامنگیر ہو جائے گا۔ آیت اللہ احمد جنتی نے شام کے خلاف فوجی حملے کی عالمی سطح پر ہونے والی مخالفتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ شام کے بحران کا واحد سیاسی حل اور سفارتی طریقہ یہ ہے کہ اسے پرام طریقے سے حل کیا جائے، اور یہی اس کا حل ہے، اور اس مسئلے کو منطق اور بات چیت کے ذریعے ہی حل کیا جا سکتا ہے۔ تہران کے خطیب جمعہ آیت اللہ احمد جنتی نے ہفتہ دفاع مقدس اور ایران پر عراق کی باسی حکومت کی طرف سے مسلط کی گئی 8 سالہ جنگ کے آغاز کی تاریخ 22 ستمبر کی آمد کی مناسبت سے کہا کہ عراق کی باسی فوج نے ایک ایسے وقت مغربی ملکوں کی حمایت سے اسلامی انقلاب کی کامیابی کے فوراً بعد ایران پر حملہ کر دیا تھا، جب اسلامی جمہوری نظام نیا نیا قائم ہوا تھا اور وہ کسی بھی غیر ملکی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے آمادہ نہیں تھا۔ آیت اللہ احمد جنتی نے دفاع مقدس کے دوران ملت ایران کی شجاعت اور بہادری کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے نوجوانوں نے محض جنگ پر رضاکارانہ طور پر جا کر ایک بار پھر شجاعت اور شہادت کی داستان رقم کی اور اسلام میں فلسفہ شہادت کو دوبارہ زندہ کیا۔ تہران کے خطیب جمعہ نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر رضاکار فورس، بسیج اور سپاہ کی تشکیل اور ان اداروں میں ایرانی نوجوانوں کی رضاکارانہ شمولیت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ان ساری فداکاریوں اور جذبوں نے دشمن کو ذلت آمیز شکست سے دوچار کیا اور ایران کی ایک ایک بالشت زمین کو دشمن کے قبضے سے آزاد کرایا۔ صدر مملکت ڈاکٹر حسن روحانی نے بین الاقوامی میدان میں افہام و تفہیم اور تعمیری تعاون کی ضرورت پر زور دیا ہے۔
واشنگٹن پوسٹ میں آج شائع ہونے والے اپنے ایک مقالے میں صدر حسن روحانی نے عالمی سطح پر تعمیری تعاون کے بارے میں ایران کے موقف کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ایرانی عوام نے ملکی اور بین الاقوامی مسائل کے بارے میں ان کے موقف کی حمایت کی ہے اور وہ خود کو دنیا کے ساتھ تعمیری تعلقات کے قیام سمیت قوم سے کیے گئے تمام وعدوں پر عمل درآمد کا پابند سمجھتے ہیں۔ صدر حسن روحانی نے لکھا ہے کہ عالمی سیاست اب ہار جیت کا کھیل نہیں بلکہ ایک ایسا کثیر الجہتی میدان ہے جس میں تعاون اور رقابت ساتھ ساتھ ہیں۔ صدر مملکت کے مطابق دشمنی اور عداوت کا دور گزر چکا ہے اور امید ہے کہ عالمی رہنما خطرات کو مواقع میں تبدیل کرنے کے لیے آگے آئیں گے۔ ڈاکٹر حسن روحانی نے اپنے مقالے میں واضح کیا ہے کہ عالمی برادری کو اس وقت دہشت گردی، انتہا پسندی، غیر ملکی فوجی مداخلت، منشیات کی پیداوار، سائبر کرائم اور ثقافتی یلغار سمیت بہت سے چیلنجوں کا سامنا ہے، اور یہ ساری مشکلات طاقت کے بیجا استعمال کی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں۔ صدر نے لکھا ہے کہ افسوس اس بات کا ہے کہ اکثر اوقات خود سرانہ نظریات تعمیری سوچ پر حاوی آ جاتے ہیں اور دوسروں کے لیے بدامنی کی قیمت پر اپنی سلامتی کے تحفظ کی کارروائی دنیا میں المناک نتائج اپنے ساتھ لاتی ہے۔ صدر نے 11 ستمبر کے واقعے کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ اس واقعے کے بعد کے ایک عشرے کے دوران دو جنگیں ہو چکی ہیں، مگر القاعدہ اور دیگر انتہا پسند جنگجو بدستور آشوب برپا کر رہے ہیں۔ شام، جو کسی زمانے میں تہذیب و تمدن کا گہوارہ ہوا کرتا تھا، آج کیمیائی حملوں سمیت انتہائی رقت آمیز صورتحال سے دوچار ہے۔ عراق میں امریکی قیادت میں انجام پانے والے 10 سالہ قبضے کے باوجود ہر روز درجنوں افراد لقمہ اجل بن رہے ہیں، جبکہ افغانستان کو بھی ایسی ہی صورتحال کا سامنا ہے۔ صدر نے لکھا ہے کہ خود سرانہ سوچ جو طاقت کے استعمال کی ترغیب اور تشدد کو جنم دیتی ہے، دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خاتمے میں ناکام دکھائی دیتی ہے، کیونکہ آج دنیا میں کوئی بھی انتہا پسندی کے نتیجے میں جنم لینے والے تشدد سے محفوظ نہیں ہے۔ صدر نے بحران شام کو پرامن طریقے سے حل کیے جانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے لکھا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران حکومت شام اور مخالفین کے درمیان مذاکرات کی میزبانی کے لیے تیار ہے۔ صدر حسن روحانی نے اپنے مقالے میں شام اور بحرین سمیت خطے کے مختلف ملکوں میں قومی مذاکرات کی ضرورت پر بھی زور دیا ہے۔
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ کے ساتھ ان کے مذاکرات انتہائی مثبت اور مفید رہے ہیں۔ بان کی مون نے ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف سے ملاقات کے بعد نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مسٹر ظریف کے ساتھ بہت ہی مثبت اور مفید مذاکرات انجام پائے اور اس ملاقات میں مختلف مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے آئندہ ہفتے اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی کے ساتھ اپنی مجوزہ ملاقات کے بارے میں کہا کہ ہمیں امید ہے کہ ملاقات بھی مثبت اور تعمیری رہے گی۔ ایران کے صدر حجت الاسلام ڈاکٹر حسن روحانی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس میں شرکت کے لیے آئندہ ہفتے نیویارک جانے والے ہیں۔ صدر روحانی نیویارک میں اپنے قیام کے دوران جنرل اسمبلی کے اجلاس میں تقریر کریں گے۔ اس کے علاوہ وہ ناوابستہ تحریک کے صدر کی حیثیت سے ایٹمی ترقی اسلحہ کانفرنس کو بھی خطاب کریں گے۔ صدر ڈاکٹر حسن روحانی نیویارک میں قیام کے دوران امریکہ میں مقیم ایرانیوں سے بھی ملاقات کرنے کے ساتھ ساتھ دنیا کے مختلف ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے بھی گفتگو کریں گے۔ ایٹمی توانائی کے عالمی ادارے میں ایران کے مستقل مندوب نے ایجنسی میں اصلاحات کا مطالبہ کیا ہے۔ ایٹمی توانائی کے عالمی ادارے IAEA میں ایران کے مستقل مندوب رضا نجفی نے ایجنسی میں اصلاحات کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے بورڈ آف گورنرز کے ارکان کی تعداد میں اضافے اور اس ادارے میں مستقل ارکان کی نشستوں کی ترکیب پر نظر ثانی کی ضرورت پر زور دیا۔ رضا نجفی نے IAEA کی 57ویں سالانہ کانفرنس میں ایجنسی کے فیصلہ سازی کے امور میں اصلاحات کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ایک ایسے وقت جب جنرل اسمبلی سبھی رکن ملکوں پر مشتمل ہو اور بورڈ آف گورنرز کی تعداد محدود ہو تو ان دونوں ارکان کی ذمہ داریوں اور فرائض میں مناسب توازن کا فقدان ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جنرل اسمبلی کے فیصلے کا دار و مدار عام طور پر بورڈ آف گورنرز کے فیصلے اور منظوری پر ہوتا ہے۔ ایران کے مندوب نے کہا کہ اس لیے ضروری ہے کہ ایجنسی کے ان دونوں اداروں کے اختیارات اور فرائض میں توازن پیدا کیا جائے۔ ایران کے مندوب نے تجویز دی کہ تمام رکن ملکوں کی شرکت سے ایک مشاورتی گروہ تشکیل دیا جائے جو مذکورہ موضوعات کے بارے میں تمام تجاویز کا جائزہ لے اور پھر جنرل اسمبلی میں ان پر بحث ہو۔ اجلاس کے دوران دنیا کے بہت سے ملکوں میں جملہ کیوبا، وینزویلا، پاکستان، الجزائر، ایکواڈور، نیکاراگوا، مصر اور لبنان کے نمائندوں نے اپنی تقریروں میں ایران کی تجویز کی حمایت کی۔ ایجنسی میں اصلاحات سے متعلق ایران کی تجویز پر بحث مسلسل دوسری بار ایجنسی کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے ایجنڈے میں شامل ہے۔ بحرین میں تحریک سول نافرمانی کی اپیل پر جمعے کو ملک گیر مظاہرے ہوئے۔ تحریک سول نافرمانی نے ایک بیان جاری کر کے لوگوں سے جمعے اور سنیچر کے روز شاہی حکومت کے خلاف وسیع مظاہروں کی اپیل کی ہے۔
العالم ٹیلی ویژن کے مطابق بحرین کی سول نافرمانی تحریک کی جانب سے جاری ہونے والے بیان میں پرامن عوامی انقلاب کو کچلنے کی غرض سے شاہی حکومت کے پرتشدد اقدامات، خاص طور سے جمعیت وفاق ملی کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل خلیل المرزوق کی گرفتاری، شیخ حسن نجاتی جیسے عالم دین کو جلا وطن کرنے کی مذموم کوشش اور شیعہ علماء کونسل کو کلعدم قرار دیے جانے کی شدید مذمت کرتے ہوئے عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ جمعے اور سنیچر کے روز آل خلیفہ حکومت کی مذموم سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے ملک بھر میں مظاہرے کریں۔ ہمارے نمائندے کے مطابق دارالحکومت مناما سمیت بحرین کے تمام چھوٹے بڑے شہروں اور قریوں میں عوام نے نماز جمعہ کے بعد احتجاجی جلوس نکالے اور آل خلیفہ کی آمریت کے خاتمے، نیز جمہوریت کے قیام کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین میں خواتین اور چھوٹے بچے بھی شامل تھے۔ مظاہرین نے جن کے ہاتھوں میں بحرین کے قومی پرچم اور شہدائے انقلاب کی تصویریں تھیں تمام سیاسی قیدیوں کی فوری رہائی کا مطالبہ کر رہے تھے، اور ان کا کہنا تھا کہ ملک میں آمریت کے خاتمے اور جمہوریت کے قیام تک ان کی تحریک جاری رہے گی۔ بحرین کے مختلف علاقوں سے موصولہ رپورٹوں کے مطابق سیکیورٹی اہلکاروں نے جنہیں آل سعود کے فوجیوں کی حمایت حاصل تھی مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے زہریلی آنسو گیس کی شیلنگ اور فائرنگ کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق بحرینی سیکیورٹی اہلکاروں اور سعودی فوجیوں کے حملے میں متعدد عورتیں اور بچے زخمی ہو گئے ہیں۔ بحرین کی تحریک سول نافرمانی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ عوام پوری طرح سے ہوشیار رہیں اور اپنی پرامن کوششوں سے آل خلیفہ سرکار کو اس کے مقصد میں کامیاب ہونے سے روکیں۔ بحرین کی تحریک تمرد یا سول نافرمانی کے بیان میں آیا ہے کہ جس طرح اس تحریک نے بحرین کی خود مختاری کے لیے 14 اگست کو بھرپور طریقے سے مظاہرے کیے تھے، جلد ہی نئے اور پرامن مظاہروں کے پروگرام کا آغاز کرے گی تاکہ ملک کے عوام کو اپنے مستقبل کے تعین کا حق حاصل ہو اور بحرین ایک جمہوری ملک بن سکے۔ بحرین کی شاہی حکومت کے سیکیورٹی اہلکاروں نے منگل کی رات ملک کی سب سے بڑی جماعت جمعیت وفاق اسلامی ملی کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل اور سابق اسپیکر خلیل المرزوق کو گرفتار کر لیا ہے۔ ان کی گرفتاری پر اندرون اور بیرون ملک سخت رد عمل سامنے آیا ہے۔ مظاہرین کے خلاف تشدد اور غیر منصفانہ اقدامات کا سلسلہ ایسے وقت میں جاری ہے جب کچھ روز قبل بحرین کے وزیر داخلہ نے دعویٰ کیا تھا کہ ان کا ملک ایک جمہوری ملک ہے جس میں تمام شہریوں کے حقوق پوری طرح سے محفوظ ہیں۔ بحرین کے وزیر داخلہ راشد بن عبداللہ آل خلیفہ نے حالیہ 2 سال کے دوران ہونے والے مظاہروں میں سینکڑوں شہریوں کے شہید اور زخمی ہونے کی سمت کوئی اشارہ کیے بغیر دعویٰ کیا کہ بحرین مکمل جمہوری ملک ہے اور یہاں انسانی حقوق اور آزادی کا پورا احترام کیا جا رہا ہے۔ بحرین کے جمہوری ہونے کا دعویٰ ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب اس ملک کے تمام عہدیدار شاہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور وزیر بننا ملک کی اکثریتی آبادی کے لیے ہی نہیں بلکہ سنی برادری کے لیے بھی ناممکن ہے۔ شاہی حکومت کی جانب سے جاری ناانصافی اور آمرانہ طرز حکومت کے خلاف بحرین میں فروری 2011 سے مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے اور اس ملک کے عوام حکومت کے خاتمے اور جمہوریت کے قیام کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ بحرین کی شاہی حکومت سعودی عرب اور خلیج فارس کی دیگر ریاستوں کے تعاون سے ملک میں جاری انقلابی تحریک کو کچلنے کی کوشش کر رہی ہے جس کے دوران سینکڑوں افراد شہید اور زخمی ہو چکے ہیں۔ بڑی تعداد میں لوگوں کو گرفتار کر کے جیلوں میں بند کر دیا گیا ہے۔
روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے کہا ہے کہ ان کے پاس ایسے شواہد ہیں کہ جن سے ثابت ہوتا ہے کہ شام میں کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال ایک سازش تھی۔ روس کے صدر پوتین نے نووگراد میں ورلڈ آئی کلب کے مشاورتی اجلاس میں کہا کہ سب بشار اسد کو ہی کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کا ذمہ دار قرار دے رہے ہیں، لیکن اگر یہ کیمیائی ہتھیار شامی حکومت کے مخالفین نے استعمال کیے ہوں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی اس بارے میں بات نہیں کرتا کہ اگر شامی حکومت کے مخالفین نے یہ ہتھیار استعمال کیے ہوں تو کیا کرنا چاہیے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے کہا کہ اگرچہ کوئی بھی اس بارے میں بات کرنے کو تیار نہیں کہ اگر شامی حکومت کے مخالفین نے کیمیائی ہتھیار استعمال کیے ہوں تو کیا کیا جائے، لیکن اس سلسلے میں سوال کرنا غلط بات نہیں ہے۔ ولادیمیر پوتین نے عالمی معاملات میں امریکہ کی منمانی پالیسیوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت بعض ممالک کوشش کر رہے ہیں کہ یک قطبی نظام کی دنیا کا ماڈل دوبارہ پیش کریں اور عالمی اداروں کی قانونی حیثیت کو ختم کر دیں۔ روسی صدر پوتین نے کہا کہ روس ان لوگوں کے ساتھ ہے جو کوئی بھی فیصلہ عالمی اجماع کی صورت میں کیے جانے کے حق میں ہیں، نہ کہ محض چند ملکوں یا خاص گروہوں کے مفادات کے لیے کیے جانے کے حق میں۔ ورلڈ آئی کلب روسی حکومت کا مشاورتی ادارہ ہے جو غیر ملکی دانشوروں اور نظریہ پردازوں پر مشتمل ہے اور جس کا اجلاس ہر سال پوتین کی صدارت میں ہوتا ہے۔ شام میں دہشت گردوں نے شمالی علاقے میں 130 عیسائیوں کو قتل کر دیا ہے۔ شام میں سرگرم جبہۃ النصرہ کے دہشت گردوں نے صوبہ حلب کے بعض علاقوں پر حملہ کر کے عیسائیوں کے گھروں کا محاصرہ کیا اور پھر 130 عیسائیوں کا قتل عام کر دیا، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ دہشت گردوں نے قتل کرنے سے پہلے ان کے ہاتھ پیر باندھ دیے تھے اور قتل کرنے کے بعد ان کی لاشیں مسخ کر دیں۔ ان دہشت گردوں نے بہت سی لاشوں کو جلانے کے بعد انہیں اجتماعی قبروں میں دفن کر دیا۔ اس سے پہلے صبح ہومس کے جبورین علاقے میں دہشت گردوں نے عیسائیوں پر حملہ کیا تھا جس میں 13 عیسائی ہلاک اور 20 دیگر زخمی ہو گئے تھے۔ ادھر ایک اور عیسائی علاقے مالولا میں بھی شام میں سرگرم دہشت گردوں نے حملہ کر کے ایک عیسائی کو اس لیے قتل کر دیا کہ اس نے اپنا مذہب تبدیل کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ شام میں مسیحی علاقوں پر حملہ اور ان علاقوں کے باشندوں کا قتل، نیز ان کے کلیساؤں کو آگ لگانا دہشت گردوں کے وہ جملہ مجرمانہ اقدامات ہیں جو وہ شام میں عیسائیوں کے خلاف انجام دے رہے ہیں۔ شام میں سرگرم دہشت گردوں کو امریکہ، سعودی عرب، قطر اور ترکی کی ہر طرح کی مالی اور اسلحہ جاتی حمایت حاصل ہے، اور دہشت گرد عناصر شامی حکومت کو گرانے کے بہانے عام شہریوں کا قتل عام کر رہے ہیں۔ یہ دہشت گرد عناصر ان عیسائیوں کا قتل عام کر رہے ہیں جو شامی حکومت کے حامی ہیں۔ مصر میں فوجی بغاوت کے خلاف قائم اتحاد کی اپیل پر عوام نے نماز جمعہ کے بعد مظاہرے کیے ہیں۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ اخوان المسلمین نے بھی آئندہ ہفتے یونیورسٹیوں کے تعلیمی سیشن کے آغاز پر فوجیوں اور ان کی حمایت سے برسر اقتدار آنے والی حکومت کے خلاف مظاہرے جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔
مصر کے دارالحکومت قاہرہ سمیت مختلف شہروں میں جمعے کو عبوری حکومت کے خلاف ایسی حالت میں مظاہرے انجام پائے ہیں کہ سوئز اور سادات نامی شہروں میں جمعرات کی رات بھی معزول صدر محمد مرسی کی حمایت میں مظاہرے کیے گئے۔ مظاہروں میں شریک لوگ ملک کے قانونی صدر کی ان کے عہدے پر بحالی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ مظاہرین نے صحرائے سینا، دلجا اور کرداسا میں عوام کے خلاف سیکورٹی فورس کی کارروائی کی بھی مذمت کی۔ ایک اور اطلاع یہ ہے کہ محمد مرسی کے حامیوں کے خلاف سیکورٹی فورس کا کریک ڈاؤن بدستور جاری ہے، اور کرداسا کے علاقے سے کم از کم 68 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ مصر کی فوج اور پولیس کا کہنا ہے کہ معزول صدر محمد مرسی کے حامی مسلح تھے اور عوام کے تحفظ کے لیے انہیں گرفتار کرنا ضروری تھا۔ کرداسا میں اس کارروائی کے دوران صوبہ الجیزا کے ڈپٹی سیکیورٹی چیف بریگیڈیئر نبیل فراج ہلاک، جبکہ 5 دیگر فوجی افسران اور 4 عام سپاہی زخمی بھی ہوئے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ کرداسا میں حالات کنٹرول میں ہیں اور معمول کی زندگی بحال ہو گئی ہے۔ ادھر صحرائے سینا میں مصری فوج اور پولیس نے مشترکہ آپریشن کے دوران کم از کم 15 تکفیری عناصر کو گرفتار کرنے کا اعلان کیا ہے۔ گرفتار شدگان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ شمالی سینا میں فوجی مراکز اور پولیس اسٹیشنوں پر حملے میں ملوث تھے۔ مصر کے سیکیورٹی اداروں نے العریش سے اہل سنت والجماعت نامی تنظیم کے علاقائی رہنما اسد البیگ کو بھی گرفتار کر لیا ہے۔ منتخب صدر محمد مرسی کی حکومت کے خلاف فوجی بغاوت کے بعد سے مصر واضح طور پر دو حصوں میں تقسیم ہو کے رہ گیا ہے، جس کے نتیجے میں ہونے والے پرتشدد واقعات میں اب تک سینکڑوں افراد ہلاک اور ہزاروں زخمی ہوئے۔
جمہوریہ آذربائیجان کے صدارتی انتخابات کے امیدواروں کے ٹی وی مناظرے کے دوران شدید لفظی جنگ کے ساتھ ساتھ ایک امیدوار نے اپنے حریف پر پانی سے بھری بوتل سے حملہ کر دیا۔ خبروں کے مطابق جمہوریہ آذربائیجان کے صدارتی انتخابات میں حزب اختلاف کے امیدوار جمیل حسن علی نے جو ہی موجودہ صدر الہام علیوف اور ان کے گھر والوں پر مالی بدعنوانی کا الزام لگایا۔ حزب اقتدار کے امیدوار حافظ حاجی اوف نے اپنے حریف حسن علی کے خلاف نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہوئے ان پر پانی سے بھری بوتل پھینک دی۔ ٹی وی مناظرے کے میزبان نے حالات کو قابو کرنے کی کوشش کی، مگر سیکورٹی اہلکاروں نے حزب اقتدار کے امیدوار حافظ حاجی اوف کو اسٹوڈیو سے باہر نکال دیا۔ جمہوریہ آذربائیجان کے صدارتی انتخابات کی مہم گزشتہ پیر سے شروع ہو چکی ہے، اور صدارتی امیدوار ہر ہفتے 3 گھنٹے ٹی وی مناظرے کر سکیں گے۔ جمہوریہ آذربائیجان میں صدارتی الیکشن آئندہ 9 اکتوبر کو ہوں گے، اور 8 اکتوبر تک انتخابی مہم جاری رہے گی۔ صدارتی الیکشن میں حصہ لینے کے لیے 22 افراد نے اپنے کاغذات نامزدگی داخل کرائے تھے، مگر الیکشن کمیشن نے 10 امیدواروں کی اہلیت کی تائید کی ہے۔ ارجنٹینا اور برازیل کے وزراء خارجہ نے امریکی جاسوسی کے مسئلے میں باہمی تعاون پر زور دیا ہے۔
ارجنٹائن اور برازیل کے وزراء خارجہ ہیکٹر ٹیمرمین اور لوئس البرٹو فیگوریڈو نے بوئنس آئرس میں باہمی ملاقات کے بعد اعلان کیا ہے کہ امریکہ کی جاسوسی کارروائیوں کے مقابلے کے لیے دونوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے۔ برازیل اور ارجنٹائن اس سے پہلے امریکی جاسوسی سے بچنے کے لیے دفاعی تعاون بڑھانے پر بھی زور دے چکے ہیں۔ لاطینی امریکہ میں امریکی جاسوسی کے انکشاف کے بعد برازیل اور ارجنٹائن کے وزراء دفاع سیسلو اموریم اور اگسٹین روسی نے اس کے تدارک کی راہوں پر تبادلہ خیال کرنے کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان دفاعی تعاون بڑھانے کے فیصلے کا اعلان کیا تھا۔ بوئنس آئرس میں انجام پانے والی اس ملاقات کے بعد اعلان کیا گیا تھا کہ برازیل ارجنٹائن کے فوجی افسروں کو سائبر ڈیفینس کی ٹریننگ دے گا۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ امریکی جاسوسی کے انکشاف کے بعد برازیل کی صدر دیلما روسیف نے اپنا دورہ واشنگٹن منسوخ کر دیا ہے۔ یہ دورہ برازیل اور امریکہ کے درمیان روابط کو بہتر بنانے کی غرض سے اکتوبر میں انجام پانے والا تھا، لیکن یہ انکشاف ہونے کے بعد کہ امریکہ کی جاسوسی تنظیموں نے برازیل کی صدر کی بھی جاسوسی کی ہے، انہوں نے اپنا دورہ منسوخ کرنے کا اعلان کر دیا۔ پروگرام کے مطابق دلما روسیف کے اس دورے میں امریکہ سے جنگی طیاروں کی خریداری کے معاہدے کو آخری شکل دینے کے علاوہ تیل اور گیس نیز ماحولیات اور سائنس و ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کے بارے میں گفتگو ہونے والی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ امریکی صدر براک اوباما نے دلما روسیف سے درخواست کی تھی کہ وہ اپنا دورہ منسوخ نہ کریں، لیکن انہوں نے ان کی درخواست کو مسترد کرتے ہوئے دورے کی منسوخی کا اعلان کر دیا۔ برازیل نے حتی یہ بھی اعلان کیا ہے کہ امریکہ سے جنگی طیاروں کی خریداری کا معاہدہ بھی ختم ہو سکتا ہے۔ آلبا یونین کے رکن لاطینی امریکہ کے ممالک امریکی جاسوسی کے خلاف اقوام متحدہ میں شکایت دائر کرنے کا بھی فیصلہ کر چکے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ آزاد تجارت کی بولیویرین یونین آلبا کی تشکیل وینزویلا کے آن جہانی صدر ہوگو شاویز کی تجویز پر عمل میں آئی تھی۔ یہ لاطینی امریکہ کی اقتصادی اور تجارتی تعاون کی اہم تنظیم شمار ہوتی ہے، اور بولیویا، وینزویلا، ڈومینیکن ریپبلک، کیوبا، نکاراگوا، سن وینسنٹ، گرینیڈا اور ایکواڈور اس کے رکن ہیں۔
اور ناظرین، آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ شام میں جنگ افروزی، سب سے پہلے جنگ کی آگ بھڑکانے والوں کو دامنگیر ہوگی، تہران کے خطیب جمعہ کا انتباہ۔ صدر ڈاکٹر حسن روحانی کا مقالہ، بین الاقوامی میدان میں افہام و تفہیم اور تعمیری تعاون کی پالیسی پر زور۔ بحرین میں تحریک سول نافرمانی کی اپیل پر عوام کے ملک گیر مظاہرے، آمریت کے خاتمے اور جمہوریت کے قیام کا مطالبہ۔ ناظرین، خبریں اپنے اختتام کو پہنچتی ہیں۔ تازہ ترین خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ دیکھتے رہیے، پتہ ہے urdu.sahtv.ir۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، خدا حافظ۔